كتاب النكاح، النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف. كتاب النكاح بين عربی زبان میں نکاح عقد کو کہتے ہیں بھائی، عقد. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں نکاح کا معنی ہے وصی کرنا، صحبت کرنا بھائی، صحبت کرنا. اور اصطلاح شریعت میں یہ حاشیے میں آپ کی دی ہوئی ہے تعریف، عقد يريد على ملك المتعة قصدا، هو عقد يريد على ملك المتعة قصدا مل گیا بھائی؟ درمیان میں معنی ذکر کیا بھائی، عقد يريد على ملك المتعة قصدا، وہ ایسا عقد ہے جو وارد ہوتا ہے ملک متعة پر قصدا، ارادہ کرتے ہوئے وارد ہوتا ہے. کیا معنی؟ یعنی فائدہ دیتا ہے ملک متعة کا، کہ مرد کا عورت سے نفع اٹھانا حلال ہو جاتا ہے بھائی. اور قصدن یعنی نیت بھی یہی ہے کہ عورت کیا ہے، مرد کے لیے حلال ہو جائے، مل کے متا یہاں پر حلال ہو جائے بھائی. جی تعریف کو نشان لگا لیا بھائی. یاد رکھیے نکاح اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی. نکاح کی وجہ سے انسان کو دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے بڑے نفع حاصل ہوتے ہیں بھائی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ دل ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے بھائی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نفع کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ تو ہے ہی، اخروی فائدہ بھی اللہ نے بہت رکھا ہے اس میں بھائی، کہ میاں بیوی کا آپس میں بیٹھنا، باتیں کرنا، صحبت کرنا، ہر چیز پہ اللہ عظیم اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں. حتیٰ کہ میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کر محبت کی باتیں کرنا، یہ بھی نفل نمازوں سے بہتر ہے بھائی، سمجھ میں آئے؟ تو اس کا بڑا ثواب ہے کہ انسان ایک حرام مقامات کو چھوڑ کر کہاں پر مصروف ہے، حلال مقام میں بھائی، تو بہت نفع ہے اس کا بھائی. اور بعض احادیث میں آتا ہے بھائی کہ اہل و عیال والے ایک شخص کی دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے شخص کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں بھائی. تو کہاں دو رکعتیں اور کہاں ستر رکعتیں, بھائی وہ دو رکعتیں ان ستر رکعتوں سے افضل ہیں. بلکہ ایک حدیث میں تو 82 کا ذکر آتا ہے کہ اہل و عیال والے ایک شخص کی دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے کی 82 رکعتوں سے افضل ہیں. بھائی تو کتنا زیادہ ثواب ہے مولانا, یہ تو صرف دو رکعتوں کی میں نے بات کی, آگے ساری زندگی جو ثواب پر ثواب ملتا چلا جا رہا ہے ہر چیز میں اسی طرح زائد ثواب, کتنا زیادہ اخروی نفع ہو گیا. علماء نے لکھا ہے بعض حالتوں میں نکاح فرض ہوتا ہے, کبھی نکاح سنت ہوتا ہے, کبھی مکروہ تحریمی اور حرام وغیرہ. بھائی اگر انسان کو یقین ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو اس وقت نکاح فرض ہو جاتا ہے بھائی. اور عام حالت میں نکاح سنت مؤکدہ ہے بھائی, سنت مؤکدہ بھائی. اور اگر یہ یقین ہے کہ نکاح کے بعد میں بیوی پر ظلم وغیرہ کروں گا تو پھر مکروہ تحریمی ہو جائے گا, اور اگر پکا یقین ہے تو پھر حرام ہے بھائی. تو مختلف احوال ہیں یہ بھائی. تو عام حالت میں نکاح کیا ہے؟ سنت موقعہ ہے بھائی. تو دیکھیے بھائی اب کتاب پر, ان نکاح ہو یا نہ النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول, نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ بھائی. ایجاب اور قبول کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ نکاح منعقد ہو جاتا ہے بھائی. تو پہلے جو کلام کیا جائے وہ ایجاب کہلاتا ہے, اور ثانیاً جو کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ قبول کہلاتا ہے بھائی. تفصیل کتاب البیع میں گزر چکی بھائی. تو کہتے ہیں نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے, بلفظین یعبر بہما عن الماضی. لفظین نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد فعل آیا, اور نکرہ کے بعد فعل آیا تو میں نے بتلایا تھا عموماً آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بنیں گے. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آتے ہیں بھائی. بلفظین دو ایسے لفظوں کے ساتھ, یعبر بہما عن الماضی کے جنہیں تعبیر کیا جائے عن الماضی ماضی سے بھائی. ماضی کے صیغے ہونے چاہیے بھائی, ماضی کے صیغے. سمجھ میں آیا بھائی؟ او یعبر باحدہما عن الماضی والآخر عن المستقبل, یا تعبیر کیا جائے ان دونوں میں سے ایک کو ماضی کے ساتھ اور دوسرے کو مستقبل کے ساتھ بھائی. ایک صیغہ ماضی کا ہو اور دوسرا مستقبل کا ہو تو پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا بھائی. ماضی کی تو بات واضح ہے, ایک نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا, یا ایک شخص کہتا ہے دوسرے سے میں نے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا, اس نے کیا کہا؟ میں نے قبول کیا. تو دیکھو یہ ماضی کے صیغے ہیں, میں نے قبول کیا, میں نے نکاح کیا, یہ بھی ماضی کا صیغہ, اور میں نے قبول کیا یہ بھی ماضی کا صیغہ. اور اگر یوں کہے میں قبول کروں گا یہ تو مستقبل بن گیا مولانا, اس سے نکاح منعقد نہیں بھائی. معلوم ہو ابھی قبول نہیں کر رہے تو مستقبل کا وعدہ کر رہا ہے صرف. او یعبر باحدہما عن الماضی, یا ایک کو تعبیر کیا جائے ماضی سے اور دوسرے کو مستقبل سے بھائی. کیسے تعبیر کرے ایک کو ماضی اور دوسرے کو مستقبل سے؟ صاحب حضوری خود بتلا رہے ہیں, مثل ان یقول, مثال کے طور پر دونوں عقد کرنے والوں میں سے ایک کہے زوجنی, تو مجھ سے نکاح کر لے. فیقول, تو دوسرا عقد کرنے والا کہتا ہے زوجتک, میں نے تجھ سے نکاح کر لیا. تجھ سے کیا کر لیا؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یقول، پہلا کیا آیا؟ ان یقول، یقول کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر کا. اگلا دوسرا بھی آ رہا ہے فیقول، دوسرا کیا کہتا ہے؟ وہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے. تو اشکال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں بھائی کہ پہلا کہہ رہا ہے مجھ سے نکاح کر لے، تو ان میں سے ایک کو مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے بھائی. تو جواب یہ مولانا کہ یہ ضمیر راجع ہے متعاقد کو، عقد کرنے والا. اب وہ عام ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو ایک عقد کرنے والا کہے زوجنی، تو مجھ سے نکاح کر لے، فیقول، تو دوسرا عقد کرنے والا کہے زوجتک، میں نے تجھ سے نکاح کر لیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں یاد رکھیے، ایک طرف سے امر آیا زوجنی، تو مجھ سے نکاح کر لے، دوسری طرف سے ماضی آیا بھائی. تو نکاح میں ماضی کے صیغے کا ہونا ضروری، امر کے صیغے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو پھر یہاں کیسے نکاح ہوا بھائی؟ بھائی یاد رکھنا، جب ایک نے کہا دوسرے سے تو مجھ سے نکاح کر لے، تو دوسرے کو گویا وکیل بنا دیا اپنی طرف سے کہ اپنا نکاح کس کے ساتھ کر دو؟ اپنے ساتھ، میرا نکاح اپنے ساتھ کر دو، دوسرے کو وکیل بنا دیا اس نے. اب دوسرے نے جب کہا نا زوجتک، میں نے کیا کیا؟ تجھ سے نکاح کر لیا. تو وہ یہ کلام دونوں کی طرف سے گویا کہ اپنی طرف سے وہ کر رہا ہے نکاح اصالتن، اور دوسرے کی طرف سے وکالتن بھائی. تو دونوں ایجاب و قبول اس ثانی کے اندر آ گئے. کس کے اندر آ گئے؟ زوجتک میں ایجاب اور قبول دونوں یہاں آ گئے. ایجاب کیسے آیا؟ پہلے نے جو کہا تھا زوجنی، میرے ساتھ نکاح کر لے، امر حکم دے رہا ہے نا، امر ہے، اور تو گویا اس نے وکیل بنا دیا تھا اس کو. کیا بنا دیا تھا بھائی؟ نکاح میں وکیل بناتے ہیں، بیع و شراء میں وکیل بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ ایک آدمی آپ نے گاڑی خریدنی ہے، کسی اور کو کہتے ہیں جاؤ بھائی میرے لیے گاڑی خرید لو. اسی طرح نکاح میں بھی وکیل بناتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ کہ کہتا ہے جا کر میرا فلاں سے کیا کر دو، نکاح کر دو، تو یہ وکیل بن کر جاتا ہے، جا کر ادھر نکاح کروا دیتا ہے. تو یہاں بھی جب اس نے کہا زوجنی، دوسرے عقد کرنے والے سے کہا، تو دوسرا اس کی طرف سے وکیل بن گیا. تو نکاح کے بعد میں ایک ہی شخص مولانا کیا کر سکتا ہے؟ دونوں طرف کا متولی ہو سکتا ہے بھائی. بھائی میں نے آپ کو وکیل بنایا بھائی کہ جاؤ میرا نکاح فلاں سے کر دو، اور فلاں نے بھی آپ کو وکیل بنا دیا کہ میرا نکاح فلاں سے کر دو، تو آپ دونوں طرف سے کیا ہو گئے؟ اب آپ دو گواہوں کے سامنے کہہ دیں میں نے فلاں کا فلاں سے نکاح کر دیا، تو دونوں ایجاب اور قبول یعنی کرنے والے دونوں کی طرف سے ایک ہی شخص کیا ہو سکتا ہے؟ وکیل ہو سکتا ہے، متولی ہو سکتا ہے بھائی. یہاں بھی جس طرح ایک ہی متولی ہوا دونوں طرف سے، ایک اپنی طرف سے اصالتن اور دوسرے کی طرف سے وکالتن. ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین بالغین عاقلین مسلمین او رجل و امرأتین، اور منعقد نہیں ہوتا مسلمانوں کا نکاح مگر دو ایسے گواہوں کی موجودگی میں، حرینی جو کیا ہوں؟ آزاد ہوں، بالغینی بالغ ہوں، عاقلینی عاقل ہوں، مسلمینی اور مسلمان ہوں، او رجل و امرأتینی یا ایک مرد اور دو عورتیں. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو نکاح کے باب میں ضروری ہے ہمارا نے یہ شرط ہے نکاح کے اندر کہ ایجاب قبول کرتے وقت دو گواہ ضرور ہونے چاہیے بھائی، دو گواہ کم از کم. اور وہ دو گواہ بھی کیسے ہوں؟ کیا بتلایا؟ حرینی، دونوں کیا ہونے چاہیے؟ آزاد. پہلی شرط یہ ذکر کی مولانا. دوسری شرط کیا لگائی؟ دونوں کیا ہوں؟ بالغ ہوں. معلوم ہوا نابالغ گواہ ہوئے تو یہ نکاح درست نہیں. تیسری شرط لگائی عاقل ہوں، کوئی بھی ان میں سے مجنون نہ ہو ورنہ نکاح درست نہیں. چوتھی شرط کیا لگائی؟ دونوں گواہ کیا ہونے چاہیے؟ مسلمان ہونے چاہیے بھائی. اس لیے کہ کافر کی گواہی مسلمان پر قبول نہیں بھائی. تو دونوں گواہ مسلمان ہونے چاہیے بھائی. بعض علماء نے یہ کتنی شرطیں ہو گئیں بھائی, حرینی, بالغینی, عاقلینی, مسلمین, چار شرطیں. بعض علماء نے پانچویں شرط بھی لگائی بھائی, وہ فرماتے ہیں انسانین بھی ہونے چاہیے بھائی. دونوں گواہ کیا ہونے چاہیے؟ انسان ہو. معلوم ہوا جنات گواہ بنائے بھائی تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا بھائی, لہذا جنات کی موجودگی میں نکاح نہیں بھائی. بعض علماء نے ایک چھٹی شرط بھی لگائی ہے بھائی کہ نکاح مع الجنس ہو بھائی, انسان ہے تو انسان کے ساتھ ہی نکاح ہو بھائی. معلوم ہوا جنیا کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے بھائی. تو دو ایسے گواہ ہونے چاہیے, او رجل و امرأتین, یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں بھائی. صرف عورتیں ہوں, چار ہوں, دس ہوں, بارہ ہوں, پھر نکاح نہیں مانانا. کم از کم ایک مرد بھی ساتھ ہونا چاہیے بھائی, پھر نکاح ہوگا. عدولا کانو او غیر عدول, عدول جمع ہے عادل کی بھائی, وہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں, یہ گواہ کیا ہوں بھائی؟ آزاد, عاقل, بالغ, مسلمان ہونا تو ضروری ہے, عادل ہونا ضروری نہیں. عادل کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو کبائر سے بچتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور صغیرہ گناہ بھی زیادہ نہیں کرتا بھائی, ان پر اصرار نہیں کرتا, یعنی مسلسل نہیں کرتا, اور گھٹیا افعال سے بھی بچتا ہو بھائی. تاریخ گزر چکی ہے یا نہیں گزری بھائی؟ ہاں, گھٹیا افعال سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو بھائی تو وہ عادل ہے. کہتے ہیں تو یہاں بتلایا بھائی, عادل ہو یا عادل نہ ہو, چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو دونوں گواہ, پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ نکاح منعقد ہو جائے گا. تو کہتے ہیں عدولا کانوا او غیر عدول, عادل ہوں وہ گواہ یا غیر عادل, او محدودین فی قذف, یا چاہے کیا ہو مولانا؟ محدود فی القذف ہی کیوں نہ ہو. قذف کس کو کہتے ہیں بھائی؟ تہمت لگائی بھائی, کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے, وہ اسے قاضی کے پاس لے گیا, قاضی نے اس سے کہا بھائی تم نے اس پر زنا کی تہمت لگائی ہے, اب گواہ پیش کرو بھائی زنا پر. اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں ہمارا نا, یہ حد قذف ہے. یہ کیا ہے کہ دوسرے پر زنا کی تہمت لگائی, اتنا بڑا الزام لگایا تم نے بھائی, تو اب اس تہمت پر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے, یہ سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھائی. تو یہ حد قذف کہلاتی ہے, حد قذف. اور یاد رکھیے حد قذف والے کی گواہی قبول نہیں بھائی. اب اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ شخص مردود الشہادت ہو گیا, کسی مسئلے کے اندر یہ قاضی کے پاس جا کر گواہی دینا چاہتا ہے, اس کی گواہی مردود ہے مولانا, رد کی جائے گی, قبول نہیں کی جائے گی بھائی. تو یہاں کہہ رہے ہیں بھائی گواہ بن سکتا ہے بھائی نکاح کے بعد میں, چاہے محدود فی القذف او محدودین فی قذف بھائی, یا کیا ہو مولانا؟ محدود فی قذف, حد قذف ان پر کیوں نہ لگی ہوئی ہو, پھر بھی وہ گواہ بن سکتے ہیں بھائی. جس پر حد قذف لگی ہو وہ تو گواہ بن ہی نہیں, وہ تو گواہی دے ہی نہیں سکتے بھائی کسی بھی مسئلے میں, پھر یہاں کیسے وہ گواہ بن سکتے ہیں؟ جواب مانا نا, ایک ہے گواہ بننا وہ اور چیز ہے, ایک گواہی دینا وہ اور چیز ہے بھائی. یا وہ گواہ بن رہے ہیں, ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا, آگے اگر ضرورت پیش آئی اور قاضی کے پاس جا کر یہ نکاح ثابت کرنا پڑا تو وہاں قاضی ان کی گواہی کو قبول, ہاں تو ان کی گواہی کے رد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی نہیں کسی مسئلے میں قبول کرے گا. تو یہاں تو قاضی کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں تو صرف ابھی کیا بننا ہے؟ گواہ بننا ہے. تو گواہ بننا اور چیز ہے, گواہی دینا اور چیز ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو. ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. تو یہاں پر یہ اچھا کیا بننا چاہتے ہیں؟ گواہ بننا چاہتے ہیں. گواہی دیں تو گواہی تو قبول نہیں, لیکن گواہ بننا چاہتے ہیں. تو کیا گواہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ کہتے ہیں گواہ بن سکتے ہیں. گواہ بننے کی صلاحیت ان میں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بھائی وہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا, ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو. بھائی جواب یاد رکھنا بھائی کہ بھائی ان میں شہادت کی اہلیت ہے, جبھی تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول نہ کرو. اگر یہ گواہ بننے کے لائق ہی نہ ہوتے تو اللہ کو یہ فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہو ابھی بھی یہ کیا بن سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو بات ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. بھائی کسی شخص کو دکھائی دیتا ہو تو آپ کسی مسئلے میں کہتے ہیں بھائی آپ نہ دیکھو. کسی شخص کو بولنا آتا ہو, بول سکتا ہو, آپ اسے کہتے ہیں آپ نہ بولو. سمجھ میں آیا؟ ایک شخص ہے وہ نابینا ہے, اسے دکھائی نہیں دیتا, اسے آپ کبھی کہیں گے کہ آپ نہ دیکھو بھائی؟ جی اسے کوئی بھی نہیں کہے گا. ایک شخص گونگا ہے, بول ہی نہیں سکتا, اسے کوئی کہے گا تم نہ بولو؟ نہیں بھائی. اگر کوئی اسے اس طرح کہتا ہے تو سارے کہیں گے وہ بیچارہ تو بول ہی نہیں سکتا, پھر اس کو کہہ رہا ہے نہ بولو. وہ بیچارہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا, اسے پھر کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو جب کسی فعل سے کسی کو روکا گیا ہے تو معلوم ہوا اس میں فعل کی صلاحیت ہے, پھر اس کو روکا گیا ہے. جب کسی کو کہا نہ بولو, معلوم ہوا وہ بول سکتا ہے, جب ہی تو اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ جی روکا جا رہا ہے. کسی کے وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے, جب ہی تو اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ روکا جا رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ یہاں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں لا تقبلوا لهم, ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو. معلوم ہوا شہادت گواہ بننے کی اہلیت ہے ان کے اندر. آگے گواہی قبول کی جائے یا نہ کی جائے اس سے اللہ منع فرما رہے ہیں بھائی, کہ ان میں اہلیت ہے لیکن کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. تو یہاں بھی ہمیں صرف گواہ بننے کی اہلیت کافی ہے اور اس سے نکاح ہو جائے گا. تو کہتے ہیں او محدودین فی قذف, یا وہ محدود ہوں قذف کے اندر. فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَن يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ. بھئی ذمی کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ وہ کافر جو مسلمانوں کے وطن میں جزیہ دے کر رہتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی. اب ایک مسلمان ہے وہ کسی ذمیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے, آگے بتلائیں گے صاحب قدوری کہ اہل کتاب ہو تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, یعنی عیسائی یا یہودی عورت ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. تو اہل کتاب ہونا چاہیے, یعنی آسمانی دین کو تسلیم کرتے ہوں, کتاب کے نبی کو مانتے ہوں, کسی کو بھائی اللہ کی کتاب کا کیا کرتے ہوں, کسی کتاب کا اقرار کرتے ہوں. تو اس قسم کی ذمیہ ہے, اس کے ساتھ مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے. اب ایک مسلمان ہے وہ ذمیہ کے ساتھ کسی عیسائی عورت یا یہودیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, تو کیا اس کے اندر بھی مسلمان گواہ ہونے ضروری ہیں یا وہی عیسائی یا یہودی گواہ بن جائے وہ بھی کافی ہیں بھائی؟ تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ذمیہ کے ساتھ نکاح کے اندر ذمیوں کی گواہی بھی, یعنی وہ بھی وہاں پر حاضر ہو گئے تو ان کی موجودگی میں بھی کیا ہو جائے گا؟ نکاح منعقد ہو جائے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی نہیں, گواہ کیا ہونے چاہیے؟ مسلمان ہی ہونے چاہیے بھائی. کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ، پس اگر نکاح کیا کسی مسلمان نے کسی ذمیہ عورت کے ساتھ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ دو ذمیوں کی گواہی سے جازا تو یہ جائز ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، وقال محمد رحمہ اللہ لا یجوز الا ان یشہد شاہدین مسلمین، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ گواہ بنائے دو مسلمان گواہوں کو، ولا يحل للرجل ان يتزوج بامه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء، یہاں سے بتلا رہے ہیں کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. بھائی شریعت نے کچھ عورتوں کے ساتھ ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا ہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے وغیرہ. بھائی تو کن کن عورتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں. بھائی کہتے ہیں ولا یحل للرجل ان یتزوج بامه، اور جائز نہیں ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کرے اپنی ماں کے ساتھ، ولا بجداته اور نہ اپنی دادیوں نانیوں کے ساتھ. یاد رکھیے عربی میں جدہ کا لفظ نانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دادی کے لیے بھی. بھائی ولا بجداتی ہی اور نہ اپنی دادیوں کے ساتھ نانیوں کے ساتھ، من قبل الرجال مردوں کی طرف سے، والنسائی اور عورتوں مردوں کی طرف سے ہو. مردوں کی طرف سے کیسے؟ جیسے باپ کی کیا ہے، والد کی والدہ وہ دادی ہیں، دادی کی ماں ہے، دادے کی ماں، جداد کی بات ہو رہی ہے بھائی، اوپر جو ہیں اصول یعنی آدمی کے. تو باپ کی طرف سے جو دادیاں بن رہی ہیں، اور یا من قبل النساء یا عورتوں کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے، ماں کی ماں کیا ہوئی؟ نانی، یا اس سے اوپر بھائی، نانی پر نانی وغیرہ، اسی طرح دادی پر دادی وغیرہ، یہ ساری کیا ہے چاہے. تو ان میں سے کچھ مردوں کی طرف سے ہیں وہ دادیاں ہیں، کچھ عورت کی طرف سے وہ نانیاں. بھائی تو یہی بات کر رہے ہیں ولا بجداتہ اور نہ اس کی دادیوں نانیوں کے ساتھ، من قبل الرجال والنساء مردوں کی طرف سے ہوں یا عورتوں کی طرف سے، ولا ببنتہ اور اسی طرح کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے ببنتہ کس کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، ولا ببنت ولدہ اور نہ اپنی اولاد کی بیٹی کے ساتھ. یاد رکھیے ولد کا لفظ بیٹے بیٹی، لڑکے لڑکی یا بچے بچی دونوں کو شامل ہوتا ہے. ولد سے صرف بچہ نہیں مراد بلکہ بچہ اور بچی دونوں داخل ہو گئے. تو اپنی اولاد، اولاد کی بیٹیاں، اولاد میں بیٹے بھی آ گئے بیٹیاں بھی آ گئیں، ان کی آگے بیٹیاں، تو کون کون اس میں داخل ہوئے؟ پوتیاں اور نواسیاں، نیچے اس سے نیچے تک. بھائی تو کہتے ہیں والا بھی بنتی ہی اور نہ اپنی بیٹی کے ساتھ، والا بھی بنتی ولدی ہی اور نہ اپنی اولاد کی بیٹیوں کے ساتھ، وہ انصاف حالات اگرچہ نیچے تک ہی ہو، یعنی پوتیاں، پڑ پوتیاں، لکڑ پوتیاں، سکڑ پوتیاں جو بھی ہیں، نواسیاں وغیرہ ساری آ گئیں. ولا بھی اختی ہی اور نہ ہی اپنی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے. ولا بھی بناتی اختی ہی اور نہ اپنی بہن کی بیٹیوں کے ساتھ. بھائی بہن کی بیٹیاں کیا کہلائیں گی؟ بھانجیاں. بھائی بھانجیاں سمجھے، بھانجیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ تو انسان کی اپنی اولاد کی طرح ہے. ولا بھی عمتی ہی اور نہ اپنی پھوپھی کے ساتھ. بھائی پھوپھی بھائی باپ کی بہن. بھائی ولا بخالتی ہی اور نہ اپنی خالہ کے ساتھ. ولا ببناتی اخی ہی اور نہ اپنے بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ. بھائی یعنی بھتیجیوں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ بھی کس کی طرح، انسان کی اپنی اولاد بیٹیوں کی طرح ہی. ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل. ام امرأة بھائی بیوی کی ماں، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ ساتھ، ولا بی امی امرتی ہی، اور نہ اپنی ساس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. کون سی ساس؟ کہتے ہیں اللتی دخل بابنتی ہا، وہ ساس کی اس شخص وہ ساس کے اس شخص نے اس کی بیٹی کے ساتھ صحبت کی ہے، او لم یدخل، یا صحبت نہیں کی. بھائی دیکھو، ایک آدمی کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح ہوتے ہی اس عورت کی ماں کیا بن گئی؟ اس کی ساس. لیکن ابھی صحبت کی ہے نہیں کی، پھر آگے چل کر صحبت کرے گا، تو یہاں دو حالتیں آ گئیں مولانا. ایک ہے کہ صرف ابھی نکاح کیا ہو، صحبت نہ، ایک ہے کہ صحبت بھی کر لی. تو صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ ساس انسان پر حرام ہو جاتی ہے جیسے ہی نکاح کرے گا، ساس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو آپ کہیں گے ساس کے ساتھ کیسے؟ بھائی ایسے مواقع آتے رہتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس کی ماں بھی جوان ہے، لڑکی بھی جوان ہے، لڑکی کے ساتھ رشتہ ہوا، ادھر ٹوٹا، اسے پرواہ ہی نہیں، جی چلو جی اب لڑکی کی ماں کے ساتھ نکاح کی تیاری کر رہا ہے. لیکن یاد رکھو، اسلامی ضابطہ ہے مولانا سسرالی رشتوں کا احترام، بھائی عظیم احترام بھائی، کہ ایک دفعہ ایک عورت سے نکاح کر لیا تو اس عورت کے اصول فروع سارے کیا ہو گئے اس انسان پر؟ حرام ہو گئے. سمجھ میں آیا بھائی اصول و فروع؟ تو یہ اب اس شخص نے جیسے ہی عورت سے نکاح کرے گا فوراً اس کی ماں، یعنی اس کے اصول اس عورت کے، اور اس کے اگر فروع ہیں بیٹیاں وغیرہ ہیں، وہ ساری کیا ہو جائیں گی اس انسان پر؟ حرام ہو جائیں گی. صحبت کی ہو یا صحبت، صرف نکاح کرنے سے حرام ہو جائیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے. اب اس عورت کو چھوڑ بھی دے، اب اس عورت کی کوئی جوان بیٹی تھی بعد میں اس نے نکاح کرنا چاہتا ہے، نہیں بھائی ایک دفعہ نکاح کر لیا. ہاں نہیں آگے آ رہا ہے بھائی، عورت کی اگر بیٹی تھی تو وہاں اور شرط آ جائے گی آگے. ابھی صرف ساس کی بات رکھیں بھائی، یعنی اصول کی طرح بات رکھیں. جو ساس ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ نکاح کرتے ہی حرام. وہاں صحبت کی قید ہے نہیں بھائی، یہی بات کر رہے ہیں. وَلَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِبْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، اور نہ ہی وہ ساس کی صحبت کی ہے اس آدمی نے اس کی بیٹی کے ساتھ یا صحبت نہیں کی. ساس ہے، صحبت کی ہے اس کی بیٹی سے یا صحبت، وہ بس حرام ہو گئی، یعنی نکاح کرتے ہی حرام ہو گئی. ولا بِبْنَتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، اور نہ ہی اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کی بھائی کسی عورت سے نکاح کیا، اس کے پہلے خاوند سے کیا ہے؟ کوئی بیٹی تھی بھائی. تو اس عورت کے ساتھ جب نکاح کر لیا تو کیا نکاح کرتے ہی ساس تو حرام ہو جاتی تھی، کیا اس کی بیٹی بھی حرام ہو جاتی ہے بھائی؟ اب اس کو چھوڑ دیتا ہے بعد میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں بھائی اگر اس عورت سے صحبت کر لے گا تو پھر اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، صرف نکاح کرنے سے وہ بیٹی ابھی حرام. ساس تو صرف کیا ہو جاتی ہے؟ نکاح کرتے ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس عورت کو چھوڑ بھی دے، ساس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اس عورت کی بیٹی ہے، اس عورت کو کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے، ابھی صحبت نہیں کی، تو اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا اب اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو اب نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اس عورت کے ساتھ ابھی صحبت نہیں کی تھی، پہلے طلاق دے دی. اگر صحبت کر لے گا تو اس کی بیٹی بھی کیا ہو گئی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب وہاں بھی نکاح کی کوئی صورت نہیں بھائی. ولا بِبْنَتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، اور نہ اپنی اس بیوی کی بیٹی کے ساتھ، اللتی دخل بہا، کہ جس بیوی کے ساتھ وہ کیا کر چکا ہے؟ صحبت کر چکا ہے. سوا ان کانت فی حجری ہی او فی حجری غیری ہی، چاہے وہ اس عورت کی بیٹی اسی کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں، بس جب اس عورت سے صحبت کر لے گا اب اس کو طلاق بھی دے دے پھر بھی اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، وہ بیٹی جو اس کی کسی اور خاون سے پہلے سے ہی تھی بھائی. ولا بمرأتی ابیہ، اور نہ ہی اپنی باپ اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے بھائی. بھائی اس لڑکے کے باپ کی اور بھی ایک تو اس کی ماں ہے بھائی، اور بھی بیویاں تھیں بھائی، اس نے ایک دو تین نکاح اور بھی کر رکھے تھے، تو کیا اب باپ کے طلاق دینے کے بعد یا باپ کے انتقال کے بعد ان اپنی سگی ماں کے علاوہ وہ جو دوسری عورتیں ہیں باپ کی ان سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو چکی ہیں انسان پر، کیونکہ وہ سوتیلی ماں بن چکی ہے، تو وہ بھی ماں کی طرح ہی ہے، اس کے ساتھ نکاح جائے. تو کہتے ہیں ولا بمرأتی ابیہ ولا اجدادیہ، اور اپنا اپنے باپ کی بیوی سے، ولا اجدادیہ اور نہ اپنے دادوں کی بیویوں سے. دادے بھائی اوپر اصول سے چلے جائیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ ایک تو اس کی سگی دادی ہوگی، باقی ہو سکتا ہے دادے نے اور بھی شادیاں کی ہوں، ایک تو اس کی سگی پردادی ہوگی، ہو سکتا ہے پردادے نے اور بھی شادیاں کی ہوں، تو کیا ان میں سے کوئی عورت کو اس نے نکاح کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ ساری بھی کس کی طرح ہے؟ اس کی سگی دادیوں پردادیوں کی طرح ہے بھائی، ان سے نہیں کر سکتا. ولا بمرأتی بنیہ، اور نہ ہی اپنے بیٹے کی بیوی سے، یعنی بہو بھائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی بھائی کبھی بھی نکاح جائز نہیں بھائی. ولا بنی اولادہ، اور نہ اپنی اولاد، یہ بنی اولاد کا عطف ابنی ہی پر ہے مولانا، ابنی ہی کو پر، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نہ ہی اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے بھائی، اپنی اولاد تو گزر گیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے تو نکاح جائز نہیں، بیٹے کے اس سے ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو انسان پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ اب بیٹا چھوڑ بھی دے بعد میں، وہ باپ نکاح کرنا چاہتا ہے، جائز نہیں مولانا. اور آگے بیٹوں کی جو اولاد ہے، اولاد کے بیٹوں کی بیویاں، اولاد میں کون کون آ گئے؟ بیٹا اور بیٹی دونوں آ گئے، تو بیٹے کا آگے بیٹا ہے اس کی بیوی، بیٹی کا آگے بیٹا ہے اس کی بیوی، یا نیچے تک چلے جائیں مولانا، یہ بھی کیا ہے؟ انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. یہ معنی ہے ولا بنی اولادہ، اور نہ اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ. ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة، رضاعت رضاعت دونوں طرح، را پر کسرہ بھی درست ہے اور فتحہ بھی درست ہے مولانا. ولا بأمه من الرضاعة، اور نہ ہی اپنی رضائی ماں کے ساتھ بھائی. وہ عورت جس نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو وہ عورت بھائی اس بچے کی ماں کی طرح بن گئی، تو جیسے سگی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، تو یہ عورت جس نے بچے کو دودھ پلایا ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں بھائی. ولا بأخته من الرضاعة، اور نہ ہی اپنی رضائی بہن کے ساتھ بھائی. بھائی جب وہ عورت ماں بن گئی تو اس کی بیٹی کیا بن گئی؟ اس کی رضائی بہن بن گئی، تو اب اس کے ساتھ بھی اس لڑکے کا نکاح کرنا جائز نہیں بھائی. تو آدمی اپنے رضائی ماں اور رضائی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام تھیں بھائی. یہ حدیث دی ہوئی ہے آپ کے حاشیے میں بھائی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، حرام ہو جاتی ہے رضاعت کی وجہ سے وہ چیز جو حرام ہوتی ہے نسب کی وجہ سے. حدیث مل گئی بھائی؟ رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے وہ چیزیں جو کس کی وجہ سے حرام ہیں؟ نسب کی وجہ سے، تو رضاعت بھی نسب کی طرح بہت سے رشتے نکاح وہاں پر حرام ہو جاتا ہے۔ اب کون حرام ہوگا کون حرام نہیں، اس کے لیے ایک شعر لکھ لیجئے، قیمتی شعر ہے جس میں بڑا قیمتی ضابطہ بیان کیا گیا ہے، آپ کو دورے تک کام آئے گا بھائی، دورے تک اس شعر کو یاد رکھنا۔ لکھئے بھائی، از جانب شیرده، از جانب، جلدی لکھو بھائی، از جانب شیرده، شیر جیسے شیر لکھتے ہیں بھائی اسی طرح، دہ دال اور گول ہا مولانا، از جانب شیرده، ہما ہامیم گول ہا، ہما لکھ لیا بھائی، خیش خا واو یاشین، خا واو یاشین، شوند شین واو نون دال، لکھ لیا بھائی، یہ پہلا مصرع تھا، از جانب شیردہ ہما خیش شوند، و از جانب شیرخوار، یہ دوسرا مصرع ہے، و از جانب شیرخوار، شیر شین یا را، خار خا واو الف را، خا واو الف را، زوجان زا کے ساتھ، زوجان زا واو جیم الف نون، زوجان، وفروع فا را واو عین بھائی، فروع، لکھ لیا بھائی، بس بھائی شعر مکمل ہوا، از جانب شیر دہ ہما خیش شوند، و از جانب شیر خار زوجان و فروع، از جانب شیر دہ ہما خیش شوند، و از جانب شیر خار زوجان و فروع بھائی، شیر دہ دودھ پلانے والی، شیر دودھ کو کہتے ہیں فارسی میں بھائی، از جانب شیر دے دودھ پلانے والے کی جانب سے، ہما خیش من، خیش کہتے ہیں رشتہ دار، سب رشتہ دار بن جاتے ہیں، دودھ پلانے والے کی، دودھ پلانے والی کی جانب سے سب رشتہ دار بن جاتے ہیں، وَأَذْ جَانِبِ شِیرخوار، اور دودھ پینے والے کی طرف سے، زوجان و فروع، میاں بیوی اور ان کے فروع بھائی، اور دودھ پینے والے کی جانب سے میاں بیوی اور ان کے فروع یعنی ان کی اولاد، اور ان کی اولاد، ضابطہ لکھ لیا سب نے بھائی، اب اس کو سمجھ لو بھائی، بڑا قیمتی شعر ہے بھائی، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا بھائی، از جانب شیر دہ ہمیں خیش ون، دودھ پلانے والی کی جانب سے سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں، لیکن دودھ پینے والے کی جانب سے میاں بیوی اور ان کی اولاد، دیکھو ایک بچہ تھا اس نے ایک عورت کا دودھ پیا، تو دودھ پلانے والی کی طرف سے سارے کیا بن گئے، رشتہ دار، یہ عورت اس کے بچے کی کیا بن گئی، ماں بن گئی، اس عورت کی ماں اس بچے کی کیا بن گئی، نانی بن گئی، اور اس عورت کی بہن بچے کی کیا بن گئی، عورت کی بہن ماں جو ہے، تو یہ بچے کی کیا بن گئی، خالہ، اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس بچے کی کیا بن گئی، کیا بن گئی، بہن بن گئی، صورت سمجھ میں آ گئی، تو وہ سارے جو نسب کی وجہ سے جیسے رشتے بنے تھے سارے رشتے اس طرف بن جائیں گے، لیکن جس نے دودھ پیا
اس کی طرف سے صرف میاں بیوی. کیا مانا میاں بیوی؟ یعنی یہ بچہ اگر لڑکا ہے آگے چل کر یہ بڑا ہوا، بڑے ہو کر اس نے شادی کی کسی لڑکی سے، تو یہ ان کا بیٹا بنا تھا، تو لڑکی کیا بن گئی؟ ان کی بہو. تو اس کے لیے بھی اسی طرح ہے مولانا، جیسے بہو کے لیے کیا تھا؟ سسر وغیرہ رشتے حرام ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ یہاں بھی اسی طرح ہو جائے گا. آگے ان کی اولاد جو ہے وہ بھی ان کی سگی اولاد کی طرح ہے. ان صورت سمجھ میں آ گئی بچے؟ تو دودھ پلانے والے کی طرف سے تو سارے رشتے دار بن گئے، لیکن دودھ پینے والے کی طرف سے سارے رشتے دار نہیں بنے، صرف وہ جس نے دودھ پیا اور آگے اس کی اولاد. اگر وہ لڑکا تھا آگے کیا ہو، وہ لڑکی سے شادی کی اس نے، آگے ان کی اولاد ہوئی، تو ان دونوں کے لیے، یہ جو میاں بیوی ہیں ان کے لیے اور آگے اولاد کے لیے اسی طرح رشتے. سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ تھی لڑکی تو آگے یہ کیا کرے گی، کسی لڑکے سے شادی کی تو وہ دودھ پلوانے اور پلانے والی اس لڑکی کی رضاعی ماں تھی، تو یہ لڑکا کیا بن گیا اس عورت کے لیے؟ وہ ماں ہے، تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، وہ کیا بن گئی؟ اس کی ساس بن گئی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وہ ساس بن گئی اس کی. اچھا، یہ جو دودھ پینے والا تھا اس کے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس بچے نے دودھ پیا تھا صرف یہ اس دودھ پلانے والی کا بیٹا بن گیا، اس کے بھائی وغیرہ اور رشتوں سے کوئی فرق، اس دودھ پینے والے بچے کا جو بھائی ہے وہ بڑا ہوا، وہ اب اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس نے اس کے بھائی کو دودھ پلایا، اس کے بھائی کی رضاعی ماں ہے، تو کیا اس پر بھی حرام ہوئی یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ صرف دودھ، جس نے دودھ پیا اس کے لیے ماں بنی ہے، اس کے بھائیوں کے لیے ماں نہیں بنی، اس کے لیے اب بھی اجنبیہ ہے. تو دودھ پلانے والی کی طرف سے سارے کیا بن جاتے ہیں؟ لے، اور دودھ پینے والے کی طرف سے صرف میاں بیوی اور ان کی اولاد، باقی بھائی وغیرہ جو کوئی ہیں ان کے وہ نہیں رشتہ دار، وہ اب بھی اجنبیوں کی طرح ہی ہے. سمجھے؟ تو رضائی ماں کی جو بیٹی ہے وہ اس کی رضائی بہن بن گئی، تو اس کی تو رضائی بہن بنی، اس کے بھائی نے تو اس عورت کا دودھ نہیں پیا، اس کی رضائی بہن نہیں، تو اس لڑکے کے لیے تو اس لڑکی سے نکاح حرام، لیکن اس کے بھائی کے لیے اسے نکاح کرنا جائز ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ مانا ہے جانب شیر دہ ہم خیشمند، دودھ پلانے والے کی جانب سے سارے رشتے دار بن جاتے ہیں، وہ جانب شیر خال و جان فرو، اور دودھ پینے والے کی جانب سے میاں بیوی اور ان کی اولاد جو ہے. ولا یجمع بین الاختین بنکاح، اور جمع نہ کرے دو بہنوں کو نکاح کے ذریعے، جمع نہ کرے دو بہنوں کو مولانا نکاح کے ذریعے، یعنی دو بہنوں کے ساتھ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے بھائی. جائز کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھے یہ جائز نہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ کر سکتا ہے، ایک کے ساتھ نکاح ہوا تھا بھائی، اسے طلاق دے دے، وہ عدت جب گزر جائے اب اس کی بہن کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، نکاح کرنا جائز، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں. تو کہتے ہیں ولا یجمع بین الاختین بنکاحین، اور جمع نہ کرے دو بہنوں کو ایک نکاح کے ذریعے، ولا بملک یمین وطئن، اور نہ مل کے یمین کے ذریعے باعتبار وطی کے، اور نہ دو بہنوں کو مل کے یمین یعنی بطور باندی کے بھائی، مل کے یمین کے ذریعے جمع نہ کرے دو بہنوں کو باعتبار وطی کے بھائی، یعنی دو بہنیں ایک شخص کی مملوکہ ہیں. دو بہنیں کیا ہیں ایک شخص کی, یہ تو ٹھیک ہے ہمارا نا, دو بہنیں ایک شخص کی مملوکہ ہو سکتی ہیں, یہ جائز ہے. لیکن وہ دو اب باندی کے ساتھ آپ جانتے ہیں مالک کے لیے صحبت کرنا جائز ہوتا ہے بھائی, تو اب وہ دونوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے, یہ جائز نہیں ہے بھائی. جب دو بہنیں اس کی مملوکہ ہیں تو دونوں کے ساتھ اس کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ایک کے ساتھ تو صحبت کر سکتا ہے, دوسری اس پر حرام ہے, مولانا حرام. تو یہ مانا ہے ولا بملک یمین, اور جمع نہ کرے دو بہنوں کو ملک یمین کے ذریعے, وط ان بے اعتبار وسیع کے, یعنی صحبت کے اعتبار سے. بھائی یہ کیا وجہ ہے, دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ مولانا کہ اس سے قطع رحمی ہوتی ہے بھائی, سمجھ میں آیا؟ قطع رحمی بھائی, بھائی ہمیں صلہ رحمی کا حکم ملا ہے, صلہ رحمی کا, قطع رحمی درست نہیں ہے بھائی. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو یہاں جب دو بہنوں سے نکاح کرے گا تو دونوں ایک دوسرے کی سوکن بن گئی, اور سوکنوں کے اندر طبعاً کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا بغض پیدا ہوتا ہے. تو وہ جو دو بہنیں ان میں آپس میں محبت تھی, یہ نکاح کیا بن گیا, اب ان دونوں میں بغض کا سبب بن گیا, اس لیے اس کی اجازت نہیں مانا. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو اسلام کی عظمت دیکھو مولانا, یہاں معمولی معمولی بات کی بھی, معمولی حقوق کی بھی رعایت رکھی گئی ہے کہ دو بہنوں کو بھی سے بھی نکاح کرو گے تو آپس میں کیا پیدا ہوگی, ان سے نفرت پیدا ہوگی, لہذا یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے بھائی. تو رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک ہونا چاہیے, یاد رکھو ہمیشہ بھائی. حدیث میں اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذکر آیا ہے بھائی, بہت زیادہ اجر و ثواب. لیکن انسان حیران ہوتا ہے بھائی, آج کل ایک عام آدمی دوسرے کے اتنا پیچھے نہیں پڑتا جتنا رشتہ دار ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اور ایک عجیب فضا بنی ہوئی ہے, دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے بھائی. کوئی رشتہ دار برا سلوک بھی کرتا ہے, آپ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں بھائی. اگر وہ اپنی برائی سے باز نہیں آ سکتا تو آپ اپنی اچھائی سے کیوں رکتے ہو بھائی؟ آپ کہیں میں بھی اپنی اچھائی سے کبھی باز نہیں آ سکتا, میں اچھا سلوک ہی کرتا رہوں گا, مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے بھائی. تو پتہ نہیں پھر تو اور بھی کتنے گنا اجر بڑھ جائے گا ہمارا نا, کہ وہ برا سلوک کر رہا ہے, تکلیف سے تکلیف دے رہا ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اچھا سلوک کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها, اور جمع نہ کرے کسی عورت کو اور اس کی پھوپھی کو. ایک ہی آدمی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پھوپھی کو بھی نکاح میں لانا چاہتا ہے, تو ان دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں بھائی, کیونکہ وہی علت وہی ہے مولانا. کیا ہے کہ قطع قطع رحمی آئے گی مولانا, تعلق کا ختم کرنا, بغض اور نفرت بیچ میں آئے گی. تو صاحب قدوری فرما رہے ہیں ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها, جمع نہ کرے عورت اور اس کی پھوپھی کو بھائی. سمجھ میں آیا؟ وجہ وہی ذکر کر دی کہ کیا ہوتا ہے اس سے, قطع رحمی کا سبب یہ بنتا ہے, کیونکہ سوکنوں میں کیا ہوتا ہے عموماً بغض اور نفرت ہوتی ہے بھائی. تو اس کی وجہ سے تو ایک ہی آدمی ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پھوپھی جو ہے عورت کی اس سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے, دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے. اور خالتیہا, اور جمع نہ کرے عورت کے اور اس کی عورت کو اور اس کی خالہ کو. ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور ساتھ ساتھ اب اس کی عورت کی جو خالہ ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے, یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ یہ کس چیز کا سبب ہے, قطع رحمی کا بھائی.
ولبنتی اختیہا، اور اسی طرح جمع نہ کرے عورت کو اور اس کی بھانجی کو، بھائی اس کی بہن کی جو بیٹی ہے بھانجی، ان کو بھی آپس میں ایک ہی شخص کے نکاح، ایک شخص کا دونوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے بھائی. ولبنتی اخیہا، اور نہ اس کی بھتیجی کو، اس کے بھائی کی بیٹی جو ہے بھائی. تو ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ اس کی بھتیجی کے ساتھ، اس کی بھائی کی، اس کے بھائی کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے. تو صاحب قدوری نے کچھ رشتے ذکر کر دیے کہ جن میں دو عورتوں کو ایک شخص کے عقد میں، نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں تھا، عورت اور اس کی پھوپھی، اسی طرح عورت اور اس کی خالہ، ایک عورت اور اس کی بھانجی، یا عورت اور اس کی بھتیجی، اور اسی طرح دو بہنیں بھائی، ان میں سے کسی کو بھی ایک ہی آدمی کے تخت نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں. آگے آپ کو ضابطہ بتلا رہے ہیں صاحب قدوری بھائی، کہ ایک ضابطہ یاد رکھو، اس کے بعد آپ اس ضابطے کے ذریعے خود بخود پتہ لگا سکتے ہیں کن دو عورتوں کو نکاح میں رکھنا بیک وقت جائز ہے اور کن کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں. ضابطہ یاد رکھنا بھائی، ایسی دو عورتیں کہ ان میں سے ہر ایک کو مرد تصور کریں تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو. ایسی دو عورتیں کہ ان میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کریں تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو. دیکھیے بھائی، اب یہ ضابطہ ہر جگہ آپ لگاتے جائیں پتہ چلتا بھی جائے گا، کچھ تو بتا دیے، ذرا انہی پر لگا کر دیکھ لو. دو بہنیں ہیں، ایک آدمی دونوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ایک ہی وقت میں ان کو اپنے عقد میں رکھنا چاہتا ہے، دو بہنیں ہیں، تو ان دونوں میں سے ذرا ایک کو مرد فرض کرو، یہ آپس میں کیا بن گئیں؟ بہن بھائی بن گئے، ان کا آپس میں نکاح جائز ہے نہیں. اچھا یہ تو ابھی ایک طرف سے ہوا ہے، دوسری طرف سے بھی دیکھو ذرا، اب اس ایک کو چھوڑ دو، اس کو اسی طرح یہ عورت ہے، دوسری کو ذرا مرد فرض کرو، اب بھی کیا بن گئے؟ بہن بھائی، اب بھی ان کا نکاح تو جائز نہیں. تو دیکھو دونوں طرف سے حرمت ہونی چاہیے پھر جمع جائز نہیں ہے، اگر دونوں طرف سے حرمت نہ آئے تو پھر جائز ہے. یہاں پہلے ایک بہن کو مرد فرض کیا، پھر دوسری بہن کو مرد فرض کیا، دونوں صورتوں میں آپس میں نکاح کیا ہے دونوں کا؟ حرام ہے، کیونکہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی بہن بنتے ہیں، لہذا ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں. اچھا بھائی، آپ دوسری کیا مثال ذکر کی تھی؟ پھوپھی، ایک عورت اور اس کی پھوپھی. اچھا، عورت کی پھوپھی کو ذرا مرد فرض کرو، کیا بن گئی؟ یہ آپس میں کیا بنی؟ ایک عورت ہے، اس کی پھوپھی ہے، دو ہیں، دو عورتیں. آپ ذرا پھوپھی کو ذرا مرد فرض کرو، اب ان کا آپس میں کیا رشتہ بنا؟ چچا یا تایا. تو چچا تائے کا اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے؟ نہیں جائز. تو دیکھو ایک طرف سے حرمت آ گئی، اب دوسری کو ذرا مرد فرض کرو، عورت کو کیا فرض کرو؟ مرد فرض کرو. اور اب ایک مرد ہے، وہ اپنی پھوپھی سے نکاح اس کا جائز ہوتا ہے نہیں؟ اس سے دیکھا دونوں طرف سے حرمت آ رہی ہے مولانا، معلوم ہوا ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز
تو اگر ایک طرف سے حرمت آئے پھر جمع کرنا جائز، دونوں طرف سے حرمت آئے پھر جمع کرنا جائز نہیں. تیسری صورت بناؤ بھائی، کون سی؟ خالہ والی بنا لو، یا چلو خالہ والی بناؤ، ایک عورت ہے اور اس کی خالہ ہے، عورت کو وہ خالہ کو ذرا مرد فرض کرو بھائی، کیا بن جائے گا رشتہ؟ مامو اور بھانجی کا. اور مامو اور بھانجی کا نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ایک طرف سے حرمت آ گئی، دوسری طرف سے بھی ذرا دیکھو، اس عورت کو ذرا مرد فرض کرو، تو یہ بھانجا بن گیا، بھانجے بھانجے کا کس سے نکاح؟ خالہ سے. جائز ہے نہیں ہے؟ جائز. دیکھا دونوں طرف سے حرمت آ گئی. ضابطہ سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ کہ دونوں طرف سے حرمت ہونی چاہیے، ایک طرف سے حرمت کافی نہیں. تو کہتے ہیں ولا جی ولا یجمع بین امرأتین، ولا یجمع بین امرأتین، اور جمع نہ کرے دو ایسی عورتوں کے بیچ، لو کانت کل واحدۃ منھما رجلا لم یجوز له ان یتزوج بالاخرى، کہ ان میں سے اگر ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مرد ہو تو لم یجوز له، جائز نہ ہو اس کے لیے، ان یتزوج بالاخرى، کہ وہ نکاح کرے دوسری کے ساتھ. بھائی دونوں میں سے ہر ایک کو کیا فرض کر لیا جائے؟ مر، تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو تو ایسی عورتوں کو نکاح میں جمع نہ کرے بھائی. ولا باس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کرے ایک عورت کو اور اس کے خاوند کی بیٹی جو کہ اس کی پہلے سے تھی، اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھو ایک آدمی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، بیوی فرض کرو اس کی مر گئی، آپ یہ شخص دوسری شادی کرتا ہے، اچھا بعد میں اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی دوسری بیوی کو بھی، اب ایک آدمی ہے وہ اس عورت سے اور وہ جو خاوند کی پہلے والی بیٹی ہے دونوں کو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ وہی ضابطہ لگاؤ مولانا، کون یہ عورت تھی، اس نے ایک آدمی سے نکاح کیا، اس آدمی کی پہلے سے کیا تھی؟ ایک بیٹی تھی، تو جب آدمی اس عورت سے نکاح کرے گا تو بیٹی کے لیے یہ ماں بن گئی، یہ عورت کیا بن گئی؟ ماں بن گئی. سمجھ میں آئے؟ تو اب یہاں اس بیٹی کو ذرا لڑکا فرض کرو، اس کا اس عورت اسی اپنے خاوند کی اس بیوی سے نکاح جائز ہوگا نہیں، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں بن چکی ہے، ایک جانب سے حرمت آ گئی، دوسری طرف سے حرمت نہیں آتی مولانا، اس عورت کو کیا فرض کرو؟ مرد، تو اس کے لیے وہ لڑکی اجنبیہ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ وہ دوسری عورت سے تھی پہلے سے بھائی، تو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بھائی. یہاں اگر اس عورت کو مرد فرض کریں تو اس لڑکی کے ساتھ، اس خاوند کی پہلی بیوی سے جو بیٹی ہے اس کے ساتھ حرمت نہیں آتی، نہ یہاں نسب والا کوئی تعلق ہے، نہ سسرالی کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی اس طرح کا، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں ایک طرف سے حرمت آ رہی ہے، دوسری طرف سے حرمت نہیں. جب دونوں طرف سے حرمت نہیں آئی، ہم نے تو ضابطہ بتایا تھا دونوں طرف سے حرمت ہو پھر جمع کرنا جائز نہیں، اب یہاں ایک طرف سے حرمت آئی لہذا دونوں کو ایک ہی شخص دونوں سے بعد میں نکاح کرنا چاہیے، ایک شخص دونوں کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے ولا باسا، اور کوئی حرج نہیں ہے بھی ان یجمع بین امراتین، کے جمع کرے کسی عورت کو، وہ بناتی زوجین، اور اس کے خاوند کی بیٹی کو، کان لہا من قبل، جو کہ ایسا خاوند کہ وہ اس کی بیٹی ہے پہلے سے ہی, یعنی پہلے سے ہی اس کی کیا ہے, یعنی پچھلی عورت سے تھی کوئی اور پہلے عورت بھی اس کی بیٹی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں ذکر ہوا کچھ رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوئے, کچھ رضاعت وغیرہ کی وجہ سے, تو کچھ اور تفصیلات بیان ہوئی. آپ کو ایک ضابطہ بتلا دوں, وہ ضابطہ یاد رکھنا بھائی, یاد رکھیے نکاح سے مانع پانچ چیزیں ہیں بھائی, پانچ اسباب ہیں نکاح سے مانع جو چیزیں ہیں وہ پانچ قسم پر ہیں, یوں لکھ لیجئے بھائی, بڑا قیمتی ضابطہ ہے بھائی. نکاح سے مانع چیزیں پانچ قسم پر ہیں. نمبر ایک نسب, نمبر ایک نسب, نمبر دو سبب, نمبر تین جمع, جمع, نمبر چار حق الغیر, نمبر چار حق الغیر, نمبر پانچ دین بھائی, نمبر پانچ دین, دین دال یا نون دین. تو نکاح سے موانع کتنی قسم پر ہیں؟ پانچ قسم پر ہیں. اول کیا ہے؟ نسب ہے. دوسرے نمبر پر سبب ہے. تیسرے نمبر پر جامع ہے. چوتھے نمبر پر حق الغیر ہے. پانچویں نمبر پر دین ہے. دیکھو نسب کی وجہ سے بعض اوقات نکاح حرام ہو جایا کرتا ہے, جیسے ماں بہن بیٹی وغیرہ پھوپھی, یہ سارے کیا ہیں؟ نسب کی وجہ سے, مولانا نسب کی وجہ سے. اور بعض اوقات نکاح سے مانع نسب نہیں ہوتا بلکہ سبب ہوتا ہے, سبب. اور سبب دو ہیں یاد رکھنا, ایک رضاعت ہے اور ایک سہوریت ہے فاد کے ساتھ. ایک رضاعت ہے, ایک سہوریت فاد, دو آنکھوں والی ہا و را یا اور بولتا بھائی, سہوریت را یا اور بولتا. کچھ رشتے تو سبب کتنے ہوئے؟ دو, ایک رضاعت اور ایک سہوریت. کچھ رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں بھائی, نکاح ان سے حرام ہو جاتا ہے. جیسے کسی عورت کا بچپن میں کوئی شخص دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی, اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ بھی اس بچے پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی, کیونکہ اس کی رضاعی بہن بن گئی. تو دیکھو یہاں پر کوئی نسبی رشتہ ہے نہیں, تو نکاح سے معنی نسب نہیں ہے بلکہ یہاں ایک سبب ہے, اور وہ سبب کیا ہے؟ رضاعت ہے کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے بھائی. یا سہوریت, سہوریت کہتے ہیں سسرالی رشتہ, مولانا سسرالی رشتہ بھائی, آپ نے پڑھا ہے کوئی شخص کسی عورت سے جیسے نکاح کرتا ہے اس کی ساس اس پر فوراً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا بن گئی؟ حرام بن گئی. تو یہاں نکاح سے مانع کیا چیز ہے ساس کے ساتھ؟ نسب ہے نہیں, نسبی تعلق تو کوئی نہیں ہے, لیکن ایک سبب آ گیا, اور وہ سبب کیا ہے؟ سہوریت ہے, یعنی سسرالی رشتہ آ گیا, سسرالی رشتہ, تو اس کا بھی احترام ضروری, تو وہ نکاح سے مانع بن جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اگلا سبب کیا ہے؟ جمع, جمع بھائی, کبھی کبھار جمع بھی سبب بن جاتا ہے نکاح سے مانع ہونے کا، جیسے دو بہنوں کو جمع کرنا، دو بہنوں کو ایک ہی شخص کا نکاح میں، تو یہاں مانع کیا چیز ہے؟ جمع کرنا، کہ ان دو کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، تو یہ مانع یہاں جمع ہے. یا اسی طرح ایک آدمی چار شادیاں کر چکا ہے، چار بیویاں ہیں اس وقت اس کی، بھائی آپ وہ پانچویں کے ساتھ، ان چاروں کو رکھتے ہوئے پانچویں کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے، جائز ہوگا یا جائز نہیں؟ بھائی زیادہ سے زیادہ کتنے نکاح کرنے کی اجازت ہے ایک وقت میں؟ یعنی ایک وقت میں چار عورتیں آدمی اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے. ہاں اگلی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک کو چھوڑ دو، پھر جب عدت گزر جائے، اب تین رہ گئی ہیں تو اب پھر چوتھی کر لو. سمجھ میں آیا؟ ہاں ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. تو یہاں ایک آدمی کے نکاح میں پہلے سے چار عورتیں ہیں، اب وہ پانچویں کے ساتھ اسی حالت میں نکاح کرنا چاہتا ہے، جائز ہوگا یا جائز نہیں؟ جائز نہیں. تو مانع آ گیا نکاح سے. اور وہ کیا چیز ہے مانع؟ جمع، کہ وہ جمع کر رہا ہے چار سے زائد کو، اور چار سے زائد کو تو جمع کرنا جائز نہیں. اور کبھی نکاح سے مانع جو ہوتا ہے وہ حق الغیر ہوتا ہے. چوتھا سبب کیا لکھوایا میں نے؟ حق الغیر، یعنی غیر کا حق. بھائی غیر کا حق، بھائی بھائی ایک شخص کی بیوی ہے، آپ اسے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے جائز نہیں ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے والا نا، کیونکہ اس وقت وہ کسی اور کے عقد میں ہے، کسی اور کے نکاح میں ہے. تو یہاں اب آپ بتائیے نکاح سے مانے کیا چیز ہوئی؟ نسب ہے، سبب ہے رضاعت یا سسرالی رشتہ ہے، جمع ہے نہیں. ہاں کیا چیز آ گئی؟ حق الغیر، یہ عورت غیر کا حق ہے مولانا، آپ کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح غیر کی معتدہ جسے اس نے طلاق دی ہے، ابھی عدت کے اندر ہے، اس کے ساتھ جب تک عدت کے اندر ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں بھائی. اور کیا وجہ ہے یہاں پر؟ حق الغیر بھائی، حق الغیر. اور کبھی نکاح سے مانع جو ہے وہ دین ہوا کرتا ہے. میں نے آپ کو بتلایا کہ اہل کتاب عورتیں جو ہیں ان سے نکاح جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی کافر ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اس کے ساتھ نکاح جیسے کوئی مجوسی عورت ہے، پارسی یا ہندو عورت ہے، اس کے ساتھ مسلمان نکاح کرنا چاہتا ہے، نہیں بھائی ان کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں بھائی، الا یہ کہ یہ عورت کیا کرے، مسلمان ہو جائے یا اہل کتاب میں سے ہو جائے، پھر تو نکاح جائز ہوگا ورنہ جائز. تو یہاں نکاح سے مانع نسب ہے، کوئی سبب ہے رضاعت یا سہوریت نہیں، وہ بھی نہیں ہے. جمع سبب ہے مانع ہے نہیں، وہ بھی نہیں. حق الغیر مانع ہے نہیں. تو مانع کیا چیز ہوئی؟ دین ہے. تو کتنے نکاح سے مانع کتنے ہوئے بھائی؟ پانچ چیزیں ہو گئیں، نسب، سبب، جمع، حق الغیر اور دین. بھائی دیکھا، ضابطے کے ساتھ پانچ چیزیں آپ آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں بھائی. وَمَن زَنَا بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهَا، عَلَيْهَا ہے آپ کی کتابوں میں، عَلَيْهِ ہونا چاہیے، میری کتاب میں عَلَيْهَا ہے، کتابت کی غلطی ہے، عَلَيْهِ مذکر ضمیر ہونی چاہیے. وَمَن زَنَا بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، اور جس نے زنا کیا کسی عورت سے تو حرام ہو جائے گئی اس شخص پر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی، کیا ہو جائے گی؟ حرام. بھائی آپ نے پڑھا اوپر ضابطہ، ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں، یعنی اصول اس پر کیا ہو گئے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، چاہے صحبت ابھی کی ہو یا صحبت. اور اس عورت کی بیٹی بھی اس شخص پر حرام ہو جائے گی لیکن کب؟ صحبت کر لے گا، وہ ابھی صحبت سے پہلے حرام نہیں۔ تو یہ سسرالی رشتے بن گئے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا، اب ایک آدمی ہے ایک عورت سے زنا کر لیتا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح حرمت آ جائے گی۔ جس عورت سے زنا کیا اس عورت کی ماں اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام۔ بعد میں ایسا موقع آیا یہ آدمی اب نکاح کرنا چاہتا ہے، اس عورت کی ماں بھی ابھی جوان ہے اور اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، نہیں مولانا اب کوئی صورت نہیں، ابد الآباد کے لیے وہ عورت اس پر کیا ہو چکی ہے؟ حرام ہو چکی ہے۔ یا جس عورت سے زنا کیا اس کی کوئی بیٹی ہے، بعد میں مولانا اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ نکاح کرنا چاہتا ہے، نہیں، جس جیسے ہی زنا کیا تھا یہ اس کی بیٹی، اس عورت کی جو اولاد تھی اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا بن گئی؟ حرام ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے مولانا، آج کل بڑا، آج کل حالات بڑے خراب ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس حرمت میں مبتلا ہوں گے بھائی، حرام جگہ پر حرام۔ بھائی یاد رکھیے مولانا، آپ کو باریک بات بتلاؤں گہرائی میں ذرا، کوئی مرد کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ لگائے بھائی، درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، کپڑا وغیرہ نہیں، مثلا عورت کے ہاتھ پر ہاتھ لگایا شہوت کے ساتھ، اور ہاتھ لگانے سے اس مرد کو شہوت آئی بھائی، یا کسی عورت نے کسی مرد کو ہاتھ لگایا اور اس عورت کو شہوت آ گئی، بس جیسے ہی شہوت آئی اس مرد پر اس عورت کے اصول بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے، اس کے فروع بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ مرد کے لیے عورت کی جانب یوں ہے، عورت کے لیے بھی اس مرد کی طرف سے ایسے ہی ہو گیا، اس مرد کے اصول بھی کیا ہو گئے؟ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام۔ بعد میں اس شخص کا باپ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، نہیں مولانا کبھی بھی جائز، یا اس شخص کا بیٹا اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اب کبھی بھی جائز نہیں۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے بغیر کسی حائل کے اور شہوت آ جائے، یا اگر پہلے سے شہوت تھی تو شہوت بڑھ جائے، تو وہ عورت اس عورت کے اصول اور فروع اس مرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ حرام۔ یا عورت نے کسی مرد کو ہاتھ لگایا تو اس مرد کے اصول و فروع اس عورت پر کیا ہو گئے؟ اس عورت پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ اب حرام ہو چکے، اب حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے بھائی۔ اگر نکاح کر بھی لیتے ہیں نکاح نہیں ہوگا، اب ساری عمر زنا تو ہوگا مولانا، وہ جائز نہیں ہے ان کا آپس میں ملنا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ۔ دیکھو ایک آدمی ہے، اس نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اتفاق سے جاتا ہے ایک دن گھر گیا، ساس کے ساتھ ہاتھ ملایا، سفر سے آیا ساس کے ساتھ بھی کیا کیا؟ ہاتھ ملایا، ہاتھ ملاتے ہوئے شہوت آ گئی، بس مولانا بیوی ہاتھ سے نکل گئی، ابد الآباد کے لیے حرام ہو گئی۔ یہی حرمت مصاہرت۔ مصاہرت کہتے ہیں اصل میں سسرالی رشتہ، حرمت کا معنی ہے احترام۔ تو سسرال جب کوئی بن جاتا ہے تو سسرالی رشتوں کا احترام ہے یہ، کہ کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، اب اس سسرالی رشتے کے احترام میں اس عورت کی ماں اس شخص پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ یہ کس لیے ہے بھائی؟ سسرالی رشتے کے، اس کی بیٹی سے اس کا نکاح ہوا ہے تو یہ عورت بھی اس کے لیے ماں کی طرح ہی ہو گئی، گویا کہ اب اس کے ساتھ نکاح نہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یا اس عورت کے ساتھ جب صحبت کی اس کی بیٹی بھی اس پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی, یہ ہے حرمت مصاہرت بھائی. کیا ہے؟ تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اب دیکھو ایک آدمی, میں نے مثال ذکر کر دی, گھر سفر سے آیا, ساس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو شہوت آ گئی. اس عورت کی اولاد, اس کی عورت جو ساس تھی, اس کے اصول و فروع اس پر کیا ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے حرام. اور اسی کی بیٹی تو اس کے عقد میں تھی, وہ بیٹی بھی اس پر کیا ہو گئی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ اب آپ بتائیے مولانا. اسی طرح تو یہ بڑا عام ایک جس کی لوگوں کو خبر ہی نہیں بھائی, تو یہ عام پیش آنے والی چیز ہے یا نہیں بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ یہ آپ لوگوں کا تو ماشاءاللہ دینی گھرانہ ہے, دین کا خیال رکھا جاتا ہے وغیرہ. عام گھروں کے اندر تو دین کا اتنا خیال نہیں, کہ دین کی باتوں کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, نماز روزے وغیرہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. بس نماز بھی اتنا پتا ہوگا نماز پڑھنی ہے, تو بس کچھ دینی گھرانے ہیں جو دین کا خیال رکھتے ہیں, دین پر چلتے ہیں. عام لوگ تو عام باتوں کی پرواہ نہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہاں اس قسم کے کتنے تعلقات پیش آتے ہیں, اور پھر بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی, لیکن اسے پتہ نہیں ہے, ساری عمر بیوی کو اپنے پاس ہی رکھا ہے, لیکن جتنا بھی تعلق ہے سارا زنا شمار ہوگا. کتنی خوفناک بات ہے بھائی. تو یہ حرمت مصاہرت بھائی. تو کہتے ہیں وَمَن زَنَا بِمَرَأَةٍ, اور جس نے زنا کیا کسی عورت سے, حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا, تو حرام ہو گئی اس شخص پر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا لَّمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. بھائی ابھی مسئلہ گزرا, دو عورتوں کو, دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا ایک وقت میں جائز نہیں ہے. ایک وقت میں یاد رکھیے, جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دو قسم پر ہے. آگے طلاق کے باب میں بھی تفصیل آ جائے گی, یہاں مختصر تفصیل بیان کر دیتا ہوں مسئلے سے متعلق جو ہے. ایک طلاق طلاق رجعی کہلاتی ہے, ایک طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ طلاق تو ایک آدمی کو جب ایک شخص جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اسے کتنی طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے؟ تین طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے بھائی, تین طلاقوں کا. تو اب نکاح ایک ہی طلاق سے بھی ٹوٹ جاتا ہے, لوگ حماقت کرتے ہیں, اکٹھی تین طلاقیں دے دیتے ہیں, بعد میں پریشان ہوتے ہیں بھائی. کیونکہ تین طلاقیں دے دیں تو اس کے بعد حلال شرعی کے بغیر دوبارہ اس خاون سے اس عورت کا نکاح جائز نہیں. تو تین دینے کی کیا ضرورت ہے, نکاح ہی کو توڑنا ہے نا, طلاق ہی دینی ہے. تو ایک طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ کافی ہے, بعد میں اگر پھر ارادہ بن گیا نکاح کا تو اب جوڑ کی بھی صورت ہے کہ صرف ایک طلاق دی ہے, ابھی بھی دو کا حق باقی ہے, تو دوبارہ آپس میں نکاح کر لو, کسی حلالے وغیرہ کی ضرورت نہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی لوگوں کو, دیکھو طلاق کا بھی نہیں پتا بھائی کہ کیسے طلاق دینی چاہیے بھائی. ایک طلاق کافی ہے بھائی جب نکاح کو ختم کرنا ہے, تین طلاقوں سے تو مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. پھر اب دوبارہ ملنے کے لیے حلال شرعی ضروری ہے, اس کے بغیر دوبارہ اس عورت سے نکاح اس مرد کے لیے جائز نہیں. تو طلاق یاد رکھیے دو قسم پر ہے, ایک طلاق رجعی کہلاتی ہے, ایک طلاق بائن کہلاتی ہے. طلاق رجعی وہ ہے جس میں خامن کو رجوع کا حق ہوتا ہے عدت کے اندر اندر بھائی. یاد رکھو جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس پر عدت گزارنا ضروری ہے, وہ عورت عدت گزارے گی پھر کسی اور آدمی سے نکاح کر سکتی ہے. جب تک عدت نہیں گزارے گی کسی اور آدمی سے اس عورت کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں بھائی. اور عدت کتنی ہے بھائی؟ عام عورت کی عدت تین حیض ہیں مولانا, تین حیض. وہ انتظار کرے گی, تین حیض جب پورے ہو جائیں اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے, اس سے پہلے نکاح کرنا جائز نہیں. تو یہ اور مقصد کیا ہے بھائی؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ اچھی طرح پتہ لگ جائے کہ کہیں یہ جس جو آدمی جس نے طلاق دیا اس عورت کو، کہیں اس کیا بچہ اس عورت کے پیٹ میں تو نہیں، کہیں یہ عورت حاملہ تو نہیں اس خاوند سے. تو تین حیض میں اچھی طرح پکی طرح پتہ چل جائے گا کہ جب حیض آئے، جب حمل ہو تو حیض نہیں آتا، اور جب تین دفعہ حیض آیا معلوم ہوا یہ اور اس عورت کو حمل نہیں ہے بھائی، حمل نہیں ہے. ہاں تو تین حیض میں جب تین حیض گزر جائیں گے تو اب اچھی طرح پتہ لگ گیا، معلوم ہوا کہ اس خاون کی اولاد اس عورت کے پیٹ میں نہیں ہے، اب یہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. تو اب طلاق دو قسم پر ہے، ایک طلاق رجعی بھائی، عام طلاق خاوند مثلا بھائی کوئی خاوند اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا دے دی، طلاق دے دی، تو پھر اس صورت کے اندر آپ یہ طلاق رجعی ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں اگر یوں کہے میں نے تمہیں بڑی سخت طلاق دی تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی، یا میں نے یوں صاف لفظوں میں کہے میں تمہیں طلاق بائن دی، یا میں نے تمہیں بہت بڑی طلاق دی، یا میں نے تمہیں پہاڑ جتنی طلاق دی، یہ آگے آ جائیں گی مثالیں، صاحب قدوری بھی خود ذکر کریں گے. سمجھ میں آیا؟ تو طلاق کی کوئی ایسا لفظ وغیرہ ساتھ ذکر کرتا ہے تو یہ سخت طلاق دی میں نے تمہیں، تو یہ طلاق بائن ہے. تو ایک طلاق بائن ہے، ایک طلاق رجعی. طلاق بائن دیتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح ٹوٹ گیا. اب عورت تین حیض گزارے گی، اپنی عیدت پوری کرے گی، پھر جس کے ساتھ مرضی چاہے نکاح کر لے، چاہے تو اسی خاوند سے نکاح کر لے، کسی اور سے نکاح کرنا ہے تو عیدت کے بعد کرے گی، عیدت سے پہلے. ہاں اسی خاوند سے پھر نکاح کرنا ہے، اس نے تو ابھی ایک طلاق دی ہے، دو کا حق تو ہے، لہذا اسی سے دوبارہ کیا کر سکتی ہے؟ عیدت کے اندر بھی نکاح کر سکتی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ طلاق ہے. لیکن طلاق بائن دی ہے ویسے نہیں واپس آ سکتی، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ دو گواہ بٹھا لیں اور آپس میں نکاح کر لیں بھائی، آسان سا مسئلہ ہے، دونوں کیا کر لیں آپس میں نکاح کر لیں. اور ایک طلاق رجعی ہے جس میں خاوند صرف یہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، کوئی صفت وغیرہ ساتھ ذکر نہیں کرتا، یہ طلاق رجعی ہے. اس میں بھی عورت جب عیدت گزار لے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور نکاح ٹوٹ گیا تو اب جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لے. لیکن یہ چونکہ طلاق رجعی ہے، نکاح خاوند اس میں رجوع کر سکتا ہے، اس میں دوبارہ نکاح کی بھی نہیں ضرورت، خاوند کہہ دیتا ہے عیدت کے اندر اندر رجوع کا حق ہوتا ہے بھائی، تو نکاح رجوع عیدت کے اندر اندر خاوند کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، تو رجوع ہو گیا مولانا، اب عورت پھر اسی طرح اس کی بیوی بن گئی، اور اب عیدت شمار کا شمار ختم، اب یہ پھر پہلے کی طرح بیوی. لیکن ایک طلاق تو دے چکا، کتنی باقی ہیں؟ دو. اب باقی عمر کے لیے دو رہ گئیں، جب چاہے ان کو استعمال کریں. تو طلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے؟ عیدت کے اندر اندر خاوند کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر لے. جب رجوع کر لیے اب نکاح نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح اس کی بیوی ہے. لیکن طلاق بائن میں کیا ہو چکا ہے؟ نکاح ٹوٹ چکا ہے، دوبارہ باقاعدہ کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا اگر دوبارہ آپس میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. تو طلاق رجعی میں خاوند کو رجوع کا حق ہوتا ہے بھائی، اور رجوع آگے ذکر بھی آئے گا، صاحب قدوری بھی ذکر کریں گے. رجوع میں صرف منہ سے کہنا ہی ضروری نہیں ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، بلکہ کوئی ایسا فیل کر لیا جس سے رجوع کا پتہ چلتا ہے، اس رجوع پر دلالت ہوتی ہے تو بھی رجوع ہو جائے گا. مثلا بیوی کو طلاق رجعی دی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ صحبت کر لی، یہ صحبت دلیل کر رہی ہے، معلوم ہو یہ کیا کر رہا کر چکا ہے؟ رجوع پر. تو یہ صحبت رجوع پر دلالت کر رہی ہے. تو طلاق کتنی قسم پر ہوئی؟ ایک رجعی اور ایک بائن. رجعی میں عیدت کے اندر خامن کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر لے گا، رجوع کر سکتا ہے، اور اس میں دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. اور طلاق بائن میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے بھائی، صاحب قدوری فرما رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، اور جب طلاق دی کسی شخص نے اپنی بیوی کو کون سی طلاق بھائی؟ طلاق بائن دے دی. لم یجز لہ ان یتزوج باختہا, تو جائز نہیں ہے اس آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کرے اس کی بہن کے ساتھ, حتی تنقضی عدتہا, یہاں تک کہ اس عورت کی عدت گزر جائے, بھائی عدت پوری ہو جائے. بھائی صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا ہوا تھا, اب اس کا ارادہ ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا, لیکن اس کی اس عورت کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں. اب یہ آدمی اس عورت کو کیا کرتا ہے؟ طلاق بائن دے دیتا ہے, اور طلاق بائن دینے سے چونکہ نکاح ٹوٹ گیا, اب فوراً کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی, جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی اس عورت کی, اس وقت تک اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز کیوں نہیں جائز؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ نکاح ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں. مین وجہ ٹوٹ چکا, ایک اعتبار سے دیکھا جائے ٹوٹ چکا ہے, ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ابھی بھی باقی, طلاق بائن دے چکا ہے نکاح ٹوٹ چکا, لیکن دیکھا جائے تو یہ عورت آگے ابھی نکاح کر سکتی ہے؟ جس عورت کو طلاق ملی ہے یہ آگے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں. اس نے تو ابھی تین حیض گزارنے, کس وجہ سے گزارنے؟ اسی خاوند کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اسی خاوند. اور اس مدت کے اندر اس عورت کو خرچہ وغیرہ دینا کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ وغیرہ اور چیزیں بھی نکاح کے احکام باز ہیں. تو معلوم ہوا ابھی نکاح پوری طرح ٹوٹا نہیں. اگر پوری طرح ٹوٹا ہوتا تو خاوند کے ذمے اس کا خرچہ وغیرہ ہوتا, آگے اس کی نکاح سے ممانعت ہوتی نہیں. ہاں جب عدت پوری ہو جائے گی پھر نکاح بالکل ختم ہو گیا. تو مین وجہ ابھی بھی نکاح باقی ہے, بعض اعتبارات سے نکاح ابھی بھی, جب نکاح ابھی بھی باقی ہے اس عورت کے ساتھ اور وہ اس کی بہن کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے, تو کیا لازم آئے گا؟ دو بہنوں کا ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا, لہذا جائز نہیں. جب عدت گزر جائے پھر کیا کر سکتا ہے؟ اس کی بہن کے ساتھ نکاح. اور یہ صرف طلاق بائن میں نہیں ہے, طلاق رجعی میں بھی اسی طرح ہے. طلاق رجعی دے دی تو جب تک عدت نہیں گزرے گی نکاح پوری طرح ٹوٹا نہیں, جب پوری طرح ٹوٹا نہیں تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز بھی نہیں. تو پھر صاحب قدوری نے صرف طلاق بائن کو کیوں ذکر کیا, طلاق رجعی کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ کہتے ہیں بھائی طلاق رجعی میں تو نکاح, دوبارہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, خاوند زبان سے کیا کہہ دیتا ہے میں رجوع کرتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے؟ رجوع ہو جاتا ہے. اور طلاق بائن میں تو نکاح اس طرح ٹوٹ چکا ہے کہ اب دوبارہ ملنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دوبارہ نکاح ضروری ہے. تو صاحب قدوری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ طلاق بائن جس میں نکاح ٹوٹ چکا ہے وہاں پر عدت کے اندر جب اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں, طلاق رجعی میں تو گویا کہ ابھی نکاح ٹوٹا ہی, جب وہاں ٹوٹا ہی نہیں تو وہاں تو بطریق اولا کیا ہے, اس کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا. یہ مانا ہے مولانا, وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ, جب طلاق دے دی کسی شخص نے اپنی بیوی کو, طلاقاً بائن طلاق بائن, لم يجوز له ان يتزوج باختها, تو جائز نہیں اس آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کرے اس عورت کی بہن کے ساتھ, حتی تنقضی عدتها, یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے, ولا يجوز للمولى ان يتزوج امته ولا المرأة عبدها, اور جائز نہیں ہے آقا کے لیے کہ وہ نکاح کرے اپنی باندی سے, اور نہ عورت کے لیے کہ وہ نکاح کرے اپنے غلام سے. بھائی ایک شخص ہے اس کی ایک باندی ہے, وہ باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے, کہتے ہیں جائز نہیں, باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. ہاں نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کو پہلے آزاد کر دو پھر اسے نکاح کر لو, باندھی بھی ہو اور نکاح بھی کر لو یہ درست نہیں. یا ایک عورت ہے اس کا ایک غلام ہے, وہ غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے, یہ نکاح جائز نہیں ہے. ہاں اس کو آزاد کر دو پھر کیا کر لو اس سے نکاح کر, تو غلام بھی رہے اور نکاح بھی کر لے اس کے ساتھ, یہ جائز نہیں. وجہ یہ کہ آقا ہے, کس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ باندی سے. باندی تو ہوتی ہے مملوک, اور جب نکاح کرے گا تو اس کی بن جائے گی بیوی، اور بیوی ہوا کرتی ہے مالک، خامن کے ساتھ چیزوں کی مالک، منافع کے اندر مالک بن جاتی ہے یا نہیں بن جاتی؟ بیوی کے بڑے اختیارات ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بیوی کو بھی اختیارات دیے ہیں شریعت نے بھائی، تو آگے آپ تفصیل پڑھ لیں گے، تو وہ ان اختیارات کی مالک ہو جایا کرتی ہے، تو خاوند اور بیوی کے منافع مشترکہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اب آ گئی مالکیت، پہلے وہی اس عورت کیا تھی؟ مملوک تھی، مملوکہ تھی، اب کیا بن گئی ہے؟ مالکہ۔ تو مملوکہ بھی رہے مالکہ بھی ہو جائے، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، تو لہذا آزاد کرو پھر اس سے نکاح کر لو، یہ درست ہے، اس کے بغیر درست نہیں۔ اسی طرح عورت ہے اپنے غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ تو ہے مملوک، نکاح کرے گی تو وہ کیا بنے گا؟ مالک بنے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو مالک بن جائے گا، طلاق وغیرہ اور چیزوں کا مالک بنے گا یا نہیں بنے گا بھائی؟ مالک بن جائے گا۔ تو مملوک اور مالک ایک ہی شخص، ایک وقت میں مملوک بھی ہو مالک بھی ہو، یہ درست نہیں ہے بھائی۔ کہتے ہیں ولا یجوز للمولا ان یتزوج امته، اور جائز نہیں آقا کے لیے کہ وہ نکاح کرے اپنی باندی سے، وللمرأت عبدها، اور عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے عبدها اپنے غلام سے، ویجوز تزویج الکتابیات ولا یجوز تزویج المجوسیات، اور جائز ہے نکاح کرنا کتابی عورتوں سے، یعنی اہل کتاب میں سے ہے جو یعنی یہودی اور عیسائی ہے، ولا یجوز تزویج المجوسیات، اور جائز نہیں ہے نکاح کرنا مجوسی، مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، آتش پرست جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں آج کل پارسی کہتے ہیں، پارسی، اور جائز نہیں ہے مولانا مجوسی عورتوں سے نکاح کرنا، ولل وثنیات، اور نہ بت پرست عورتوں سے، بتوں کی جو عبادت کرتی ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ویجوز تزویج الصابیات، اور صابی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ان کانوا یؤمنون بنبی ویقرون بکتاب، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں کسی نبی پر اور اقرار کرتی ہیں کسی کتاب کا، آسمانی کتاب کا کیا کرتی ہیں؟ اقرار، آسمانی دین کو مانتی ہیں صابی عورتیں، تو ان سے نکاح جائز ہے، وَإِن كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اور اگر وہ کیا کرتے ہیں؟ صابی، وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، وَلَا كِتَابَ لَهُمْ، اور ان کی کوئی کتاب بھی نہیں آسمانی، لَمْ يَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ، تو ان کے ساتھ باہم نکاح کرنا جائز نہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ صابی عورتوں سے نکاح جائز ہے، صاحبین فرماتے ہیں صابی عورتوں سے نکاح جائز نہیں بھائی، صابی یہ ایک مذہب والے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے، صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں، وجہ یہ کہ اختلاف ہے ان دونوں کا، امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آسمانی دین کو مانتے ہیں، صابی جو ہیں زبور کو مانتے ہیں وغیرہ آسمانی کتاب کو، تو اور ستاروں کی یہ تعظیم کرتے ہیں، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی بت پرستوں کی طرح ہوئے، لہذا ان کے ساتھ نکاح جائز۔ تو آپ کہتے ہیں اس صاحب قدوری نے اسی لیے کہا کہ بھائی صابی اگر کیا کرتے ہیں، ان کی تحقیق کر لیں آپ، اگر وہ کیا کرتے ہیں آسمانی دین کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، کسی بھی کتاب کو آسمانی، تو پھر اس صورت میں ان سے نکاح جائز ہوگا، اور اگر وہ ستاروں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں پھر تو یہ بت پرستوں کی طرح ہوئے، پھر ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔
وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّاتِ وَلَا الْوَثَنِيَّاتِ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّابِيَّاتِ۔ بھائی یہاں متن کے اندر تزویج کا لفظ آیا بھائی، لیکن یہاں تزویج جڑتا نہیں بھائی، تزویج کا یہاں تزوج کا لفظ ہونا چاہیے بھائی، یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے بھائی، کیونکہ تزویج کا معنی ہے نکاح کروانا، زوج یزوج تزویجن کا کیا معنی ہے؟ نکاح کروانا، اور تزوج باب تفاعل ہے، اس کا معنی ہے نکاح کرنا، تو ویجوز تزوج الکتابیات، کتابیات سے نکاح کرنا جائز ہے، کتابیات کا نکاح کروانا جائز ہے۔ یہ ترجمہ تو درست نہیں بنتا بھائی، سمجھ میں؟ یہ مسئلہ تو بیان نہیں کر رہے صاحب قدوری کے کتابیہ کا نکاح کروانا درست ہے یا نکاح کروانا درست نہیں، خود کتابیہ سے نکاح کرنا درست ہے یا درست نہیں یہ بتلا رہے ہیں بھائی۔ تو یہ ہونی چاہیے، یوں ہونی چاہیے ہمارا نا عبارت، ویجوز تزوج الکتابیات، اور جائز ہے کتابیات عورتوں سے نکاح کرنا، ولا یجوز تزوج المجوسیات، اور مجوسی یعنی آتش پرست عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، ولل وثنیات، اور بت پرست عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں، ویجوز تزوج الصابیات، اور صابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے بھائی۔ سمجھ میں آئی عبارت بھائی؟ تو یہ تزویج کا لفظ یہاں جڑتا نہیں ہے بھائی، تزوج کا لفظ ہونا چاہیے۔ ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوج في حالة الإحرام، اور جائز ہے محرم مرد اور محرمہ عورت کے لیے کہ وہ دونوں نکاح کر لیں حالت احرام میں۔ بھائی حالت احرام، ایک شخص نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، یہ ایک عورت ہے، یا دونوں ہیں مولانا حالت احرام میں، وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب قدوری نے ضابطہ بتلا دیا کہ محرم مرد اور محرم عورت آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحم اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ نکاح نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں نہیں، نکاح تو صرف ایک عقد کا نام ہے، ایجاب و قبول کر لیں نکاح ہو جائے گا، ہاں صحبت کرنا وہ تو ہم بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے، صرف نکاح عقد کرنا چاہتے ہیں تو عقد جائز ہے۔ سمجھ میں آئے؟ دلائل کتابوں وغیرہ میں مذکور ہیں بھائی، احادیث وغیرہ دلیلیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالت احرام میں کیا کیا تھا، نکاح فرمایا تھا بھائی، نکاح فرمایا تھا بھائی۔ چلیے بس مولانا، بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔